بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طهرهم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک و الغادۃ الی سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا و الآخرہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات على محمد وعلى آله. برادران عزیز و خواران محترم، ہمارا یہاں کا موضوع ہی ہے آیات ولایت در قرآن. قرآن مجید میں جو آل محمد سے متعلق آیتیں ہیں، تو آیتیں تو بہت ساری ہیں، مگر ان میں سے منتخب تین چار آیتیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا ہے. لہذا کل گفتگو میں سرنامہ کلام میں جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا تھا، اس کا نام تھا آیۂ مودت یا آیۂ اجر رسالہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کیا حبیب کہہ دیجئے کہ میں ان زحمتوں کے عوض کہ جو میں نے دین اسلام کی تبلیغ میں برداشت کی ہے، میں کسی قسم کا کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے. جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا نام آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے، یعنی آیۂ مباہلہ. ظاہر ہے کہ اس کا نام ہے آیۂ مباہلہ. قرآن مجید کے اندر سوروں کے نام تو ہیں، آپ جانتے ہیں پاروں کے نام نہیں ہوتے، پاروں کے عدد ہوتے ہیں. یہ پہلا پارا ہے، یہ دوسرا پارا ہے، تیسرا پارا ہے. عربی زبان کے اندر تو پے ہوتا ہی نہیں، تو پھر یہ پارا جو ہے وہ اردو اور فارسی کی اصطلاحات تو ہیں، لیکن بہرحال اس کا عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عربی میں جز کہتے ہیں کہ یہ پہلا جز ہے، یا پہلے جز اول ہے، جز ثانی ہے، جز ثالث ہے، مگر وہ تیس پاروں کی یا تیس اجزاء کی جو اصطلاح ہے، بہرحال یہ بھی کوئی اللہ کے رسول کی دی ہوئی اصطلاح نہیں ہے، نہ ہی یہ اہل بیت کی دی ہوئی اصطلاح ہے. یہ بعد میں تلاوت میں ایک سہولت کی خاطر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو تیس اجزاء میں تقسیم کیا گیا، کہ اگر کوئی ایک مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو اس کو سہولت ہو جائے کہ ایک حصہ وہ پڑھ لے اور دوسرے حصے کو اگلے دن شروع کرے، تیسرے حصے کو تیسرے دن شروع کرے، اور یوں تیس دنوں میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اسے سہولت ہو جائے. یہ کوئی اختلافی بات نہیں، شیعہ سنی سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے یہاں جو تیس پاروں کی اصطلاح ہے، یہ کوئی پیغمبر اکرم کی دی ہوئی اصطلاح نہیں. ہاں، سوروں کی جو اصطلاح ہے، یعنی جو لفظ سورہ ہے، یہ لفظ آیت ہے، یہ وہ اصطلاح ہے کہ جو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے استعمال کی. مثلاً سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، تو ایک کام کرو، فاتو لے آؤ بسورۃ من مثلہ، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. تو سورہ جو ہے وہ اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے دیوار شہر کو، جو پرانے زمانے کے اندر جو شہر کی دیوار ہوتی تھی اس کو کہا جاتا تھا سورہ. تو سورہ قرآن یعنی جہاں پر گویا ایک مضمون کی دیوار مکمل ہو رہی ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بسم اللہ سے شروع ہو کر دوسرے بسم اللہ سے پہلے تک جتنا مضمون ہے وہ گویا ایک چار دیواری میں ہے، اور اس چار دیواری کو سورہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ ایک باؤنڈری لائن کھینچی ہوئی ہے کہ یہ سورہ بقرہ ہے، یعنی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور جو سورہ آل عمران کا جو بسم اللہ ہے اس سے پہلے تک کا جتنا مضمون ہے وہ اس ایک چار دیواری کے اندر موجود ہے. یہ سورہ کی اصطلاح قرآن کی دیوی اصطلاح ہے. اسی طریقے سے آیت کی اصطلاح یہ بھی قرآن کی دیوی اصطلاح ہے. مثلا اگر آپ سورہ جمعہ جو آج آپ نے سنا ہوگا نماز جمعہ میں، تو بہت مشہور آیت ہے کہ پیغمبر اکرم کے وظائف کیا ہیں، اوالذی بعث فی الامیین رسولا منہم، خدا ہوا ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. اس کا کام کیا ہے؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور وہ ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو آیت کا لفظ اس معنی میں کہ جو سورہ ہے وہ ایک یونٹ ہے، اور سورے کا جو سب یونٹ ہے اس کو آیت کہا جاتا ہے. آیت کا ویسا مطلب ہے نشانی، مگر یہاں پر یہ سورے کی ایک سب یونٹ، ایک ضمنی اکائی کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے. مگر یہ باتیں تو بہرحال ضمناً آ گئیں، یہ آج کا ایجنڈا نہیں تھا. جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سورے کے لیے کوئی نہ کوئی عنوان عام طور پر آپ کو نظر آئے گا، چاہے چھوٹا سورہ ہو چاہے بڑا سورہ ہو. اور پہلا ہی سورہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. ایک سے زیادہ نام بھی، سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ یعنی اوپننگ، جہاں سے آغاز ہو رہا ہے. سورہ حمد جس میں خدا کی تعریف ہے. ام الکتاب یعنی کتاب کا مرکز، پوری کتاب کا خلاصہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے نام ہیں. دوسرا سورہ سورہ بقرہ، تیسرا سورہ سورہ آل عمران، چوتھا سورہ سورہ نساء، پانچواں سورہ سورہ مائدہ. اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، والناس تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. تو ہر سورے کا کوئی نہ کوئی نام آپ کو ملے گا، مگر کیا ہر آیت کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہے؟ ہر آیت کا نام نہیں، بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام ہے اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی نام نہیں. بعض آیتیں جن کا نام ہے ان میں مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک جملہ ہے، مگر کیا اس کا بھی نام؟ جواب جی ہاں، اس کا بھی نام ہے. ہر آیت کا نام نہیں ہوتا، مگر کچھ خاص آیتیں جن کی خصوصیت کی وجہ سے ان کا کوئی نہ کوئی نام پڑ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم، اس کا نام ہے بسملہ. یعنی آپ تفاسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، آج کل تو حضرت گوگل متصل العالی اور سلمہ کی موجودگی میں چیک کرنے کے لیے کتاب بھی نہیں کھولنی پڑتی. آپ اسی کے اندر اگر یہ لکھیں بسملہ با سین میم لام اور ہے، تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی. بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام، بعض روایتوں کے اندر بھی یہ لفظ ذکر ہوا ہے. اسی طریقے سے آزان کے اندر اگر آپ دیکھیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، یہ تین الگ الگ جملے ہیں، مگر ان تینوں جملوں کو ملا کر ایک نام دیا گیا، وہ ہے حی علات. باقاعدہ فقہ کی جو عربی کی کتابیں ان کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اس کے بعد حی علات کہنا، حی علات کہنے کا مطلب یہ ہے حی علی الصلاح کہنا، حی علی الفلاح کہنا، حی علی خیر العمل کہنا. تو یہ آپ کو ملے گا، عربی زبان کے اندر یہ نفاستیں بہت زیادہ ہیں کہ ایک جملہ ہے اس جملے کے لیے بھی بعض اوقات آپ کو نام مل جائیں گے. تو ہم تو آیتوں پر بات کر رہے تھے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نام ہے بسملہ. ایک وہ آیت ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم کی نبوت کے ختم ہونے کا, پیغمبر اکرم پر نبوت کے ختم ہونے کا اعلان, اس آیت کا نام ہے آیہ ختم نبوت. مکان محمد آبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, وہ بس اللہ کا رسول ہے اور انبیاء کا خاتم. آپ غور فرمائیے اس آیت کا نام پڑ گیا آیہ ختم نبوت, کہ یہ ختم نبوت والی آیت ہے جس میں پیغمبر اکرم پر نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کیا گیا, وہ بسملہ اور یہ آیہ ختم نبوت. اسی طریقے سے وہ آیت کہ جس میں اجر رسالت کے عنوان سے پیغمبر اکرم کو یہ کہا گیا کہ ان سے کہیے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے, تو لفظ مودت وہاں پر موجود ہے, اس کی وجہ سے اس آیت کا نام پڑ گیا آیہ مودت, آیہ اجر رسالت. وہ آیت کہ جس میں سورہ احزاب 33واں سورہ اور 33ویں آیت کا ایک جز کہ جس میں پروردگار عالم نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا, تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام پڑ گیا آیہ تطہیر. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو بھی رہے تو یہی بیان ہوگا, درود بھیجیے محمد و آل محمد. بات میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا, یعنی جہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے سوروں میں سے تو ہر ایک سورے کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے, آیتوں میں سے بعض آیتیں ہیں کہ جن کا نام ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سوروں میں آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا اور وہ یہ ہے کہ بعض سورے بالکل ایک پیر کی صورت میں یعنی جوڑے کی صورت میں, ایک سورے کے مضمون کو اٹھا کر آپ دیکھیں اور دوسرے سورے کے مضمون کو اٹھا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اندر ایک مشابہت, ایک ریزمبلنس, ایک ہم آہنگی آپ کو نظر آئے گی. اس کی بہت مثالیں, آسان سے مثال ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق سورہ ناس الگ الگ نام ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس, مگر ملا کر اگر دیکھیں تو دونوں کا ایک نام ہے معوذتین, کہ جن میں پناہ میں دیا جا رہا ہے. مضمون آپ دیکھیں اعوذ برب الفلق, وہاں پر ہے اعوذ برب الناس, میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ تو ایک تو وہ ہے جو پناہ میں آ رہا ہے, ایک وہ ہے جس کی پناہ میں آ رہا ہے, تو ایک وہ بھی تو ہے جس کے مقابلے میں ہی پناہ میں آ رہا ہے. تو وہ تو ہے کہ جو اتنا شریر اور شیطان ہے کہ اس کے مقابلے میں پناہ میں آیا جا رہا ہے. تو اعوذ برب الفلق, وہاں پر ہے اعوذ برب الناس, من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس, ملك الناس, اله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ایک سورے میں اس پر زیادہ اصرار ہے کہ کس کی پناہ میں آ رہا ہوں, دوسرے سورے میں اس پر زیادہ اصرار ہے کہ کس کے مقابلے میں میں پناہ کا طلبگار. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں بھی کہا گیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو ایک ہے ایسا کہ جس کے مقابلے میں تم اللہ کی پناہ طلب کرو. اسی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جاتا ہے, میں پناہ میں آتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس کے مقابلے میں؟ شیطان کے مقابلے میں. وہ شیطان جو کون ہے؟ رجیم ہے, مردود ہے. یہ مردود کہہ کر آپ اس کی عزت افزائی تو نہیں کر رہے, آپ اس کی کوئی ثنا تو نہیں کر رہے, آپ اس کی ہم تو نہیں کر رہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا برا ہے کہ وہ رجیم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ہی تبرے سے ہوتا ہے. قرآن مجید کو جو پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب میں یہ ہے کہ تبرہ بھیجو اس پر کہ اگر اس پر تم نے تبرہ نہیں بھیجا تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تمہاری تلاوت کھوٹی ہو سکتی ہے، تمہاری تلاوت میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس پر تبرہ بھیج کر اعلان براءت کر کے اس کے مقابلے میں پناہ میں آیا جاتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم۔
اب برادران عزیز، گزارش یہ ہے کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض سورے دوسرے سورے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کی ایک مثال میں نے دی آپ کے سامنے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اسی طریقے سے ایک اور جوڑا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر بالکل برابر برابر میں۔ سورہ مزمل کا مضمون دیکھیے اور سورہ مدثر کا مضمون دیکھیے۔ یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یہاں پر کہا گیا اے چادر کے اڑنے والے، وہاں پر کہا گیا اے کمبل کے اڑنے والے۔ قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو قیام کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا آرام بھی کیجئے۔ یہ کہا جا رہا ہے سورہ مزمل کے اندر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ اضافہ کر دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ یہ رات کے قیام کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں سورہ مدثر میں آپ دیکھیں کہ یا ایوہ المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے، قوم فانذر، کھڑے ہو جائیے، انذار کیجئے، وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، اپنے لباس کی طہارت کا خاص اہتمام کیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ رات کے قیام کی بات ہے، یہ دن کے قیام کی بات۔ وہ رات کا قیام مصلی پر، جہاں پروردگار سے راز و نیاز کیا جائے، یہ دن کا قیام کہ جس میں لوگوں کو انذار کیا جائے۔ یعنی ایک اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جو راتوں میں خدا سے مناجات کرتا ہے اور دن میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتا، ایک بیلنس ہے کہ جو چلتا وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ دونوں کے مضامین کے اندر کس طریقے سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا آٹھواں سورہ سورہ انفال، نواں سورہ سورہ براءت، جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ آٹھویں سورہ کے مضامین کو دیکھ لیجیے اور نویں سورہ کے مضامین کو دیکھ لیجیے۔ منافقین کا تذکرہ آپ کو سورہ انفال میں بھی ملے گا، منافقین کا سورہ تذکرہ آپ کو سورہ براءت کے اندر بھی ملے گا۔ قتال، جنگ، سورہ انفال کا بھی اہم موضوع ہے، قتال، جنگ، سورہ براءت کا بھی اہم موضوع ہے۔ براءت کا اعلان، ڈس اون کر دینا، تبرہ، جائز حدود کے اندر، اس کا تذکرہ سورہ انفال میں بھی ملے گا، اور سورہ براءت کا تو آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اور بالکل غیر معمولی انداز میں ہوتا ہے۔ یہی معاملہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا بھی ہے۔ یہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کو بقرہ کہا گیا اس گائے کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کی گائے ہے جو بہت مشہور ہے، اور سورہ آل عمران کو آل عمران کہا گیا آل عمران کے تذکرے کی وجہ سے۔ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں، 286، ڈھائی پاروں پر محیط ہے سورہ بقرہ، تو ڈھائی پاروں میں کئی موضوعات ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے کور کیا ہے، مگر انہی موضوعات میں ایک اہم موضوع ہے اہل کتاب۔ سورہ آل عمران اس کا بھی اہم موضوع ہے اہل کتاب۔ دونوں کے درمیان آپ کو ایک یکسانیت نظر آئے گی اور ایک فرق نظر آئے گا۔ سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں سے یہود کے اوپر گفتگو زیادہ ملے گی، سورہ آل عمران میں اہل کتاب میں سے عیسائیوں پر، نصارہ پر گفتگو زیادہ ملے گی۔ سورہ بقرہ 286 آیتیں، سورہ آل عمران 200 آیتیں، یہ بھی بڑا سورہ، وہ بھی بڑا سورہ، اس میں بھی اہل کتاب، اس میں بھی اہل کتاب، مگر اہل کتاب میں سے یہود کا تذکرہ آپ کو سورہ بقرہ میں زیادہ ملے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر نازل کی، عالمین سے زیادہ تم کو نوازا، مگر تم اپنے الفاظ میں کہو کہ نالائق کے نالائق نکلے، تم نے کفران نعمت کا مظاہرہ کیا۔ یہ برادران عزیز یاد رکھیے گا، کوئی نعمت بھی ذمہ داری کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر نعمت ہے تو ذمہ داری ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے. تو پروردگار عالم نے یہود کے بارے میں بہت ساری باتیں وہاں پر کیے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جب ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ابتدا ہی سے گفتگو کا فوکس ہے عیسائیت اور عیسائیوں پر گفتگو. قرآن مجید کے دوسرے سورے بھی ہیں کہ جن میں عیسائیوں پر گفتگو ہے, مگر سورہ آل عمران اس کا تو آغاز ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عیسائیت کے اوپر فوکس نظر آئے گا. یہ فوکس کہاں تک چلتا ہے؟ تقریباً 65-70 آیتیں ابتدا کی جو ہے وہ سب کی سب آپ دیکھ ڈالیے, اس کے اندر عیسائیوں کے مختلف سوالات جن کا جواب دیا جا رہا ہے. اس کا کلائمیکس کہاں پر ہے؟ اس کا کلائمیکس ہے آیہ مباہلہ پر. اس کا کلائمیکس ہے آیہ مباہلہ پر. یعنی اب ذرا سا توجہ کیجیے گا کہ آیہ مباہلہ سے جو پہلی والی آیت ہے, یعنی آیہ مباہلہ تو 61 بھی آیت ہے 61, مگر اس سے پہلے والی جتنی آیتیں وہ سب کی سب اسی سیاق و سباق میں, کہ جو نجران کے نصارہ پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے سوالات پیش کرنے شروع کیے, پیغمبر اکرم ان کے جوابات دے رہے. وہ جوابات کیا ہیں؟ یہ جو سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں یہ سب وہ جوابات ہیں جو نصارہ نجران کے سوالات کے مقابلے پر دیے جا رہے ہیں. بیک گراؤنڈ کیا؟ بیک گراؤنڈ یہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے, ویسے تو آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا مگر ممکن ہے کہ کوئی نئی بات ہو. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں ایک سال وہ ہے کہ جس کا نام ہے سنۃ الوفود, ڈیڈیکیشنز والا سال, وفود والا سال. اس سال میں کیا ہوا تھا؟ پیغمبر اکرم نے مختلف علاقے کے زعما, جو ان کی ایلیٹ, جو ان کے نمائندے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کو خط لکھے تھے, ان کے بادشاہوں کو, ان کے جو بڑے سربراہ وغیرہ تھے ان کو خط لکھے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. یہ پیغمبر اکرم کی وفات سے بہت زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے. اس سال کا نام پڑ گیا سنۃ الوفود. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے وفود آئے مدینہ منورہ میں اور پیغمبر اکرم سے انہوں نے ڈسکشن کیا. پیغمبر اکرم نے خط لکھا روم والوں کو بھی, ایران والوں کو بھی, نجران والوں کو بھی, ادھر والوں کو بھی, ادھر والوں کو بھی, اور اسلام کی دعوت دی. کچھ لوگ ہوتے جنہوں نے اپنے ایروگنس کے اندر اس دعوت کو نظر انداز کر دیا. کچھ نے کہا کہ نہیں, ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ دعوت ہے کیا. تو انہوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے. وہ نمائندے مدینے میں آتے اور مسجد نبوی کے اندر پیغمبر اکرم سے ملاقات فرماتے. پیغمبر اکرم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی, یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں, مسجد کا مطلب ہی ہے سجدہ کرنے کی جگہ, تو نماز تو وہاں پڑھی جاتی تھی, مگر صرف نماز نہیں پڑھی جاتی تھی, جمعے کا خطبہ وہاں پر ہوتا تھا, جمعے کے علاوہ خطبات وہاں پر ہوتے تھے, پورا دین سکھایا جا رہا ہے. پیغمبر اکرم ایڈمنسٹریٹو بہت سارے کاموں کے لیے مسجد کو استعمال کرتے تھے. انہی میں پیغمبر اکرم آج بھی اگر کوئی مسجد نبوی جا کر دیکھے, اور آپ میں سے بہت سے احباب گئے ہوں کہ اللہ سب کو بار بار جانا نصیب کرے, تو وہاں پر آپ دیکھیں گے مختلف ستون جو بنے ہوئے ہیں, ان ستونوں پر آپ کو کچھ نہ کچھ لکھا ہوا نظر آئے گا, اہم اہم ستونوں پر. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا یا یہاں پر پیغمبر اکرم یہ کیا کرتے تھے. ایک ستون وہ ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے, آج بھی لکھا ہوا ہے, استوانت الوفود. استوانہ عربی کے اندر کہتے ہیں ستون کو, پلر کو. استوانت الوفود یعنی پلر وہ کہ جہاں پر وفود آیا کرتے تھے, وفود والا ستون, ڈیلیگیشنز والا ستون. یہ نشانی تھی کہ اگر کوئی وفد پیغمبر اکرم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو پیغمبر اکرم یہاں پر اس سے ملاقات کریں گے, اس کو وہاں پر ٹھہرایا جائے گا, وہاں پر وہ انتظار کریں گے اور پھر پیغمبر اکرم آئیں گے وہاں پر اور وہاں پر ان سے ملاقات کریں گے. ملاقات ختم, پیغمبر اکرم وہاں سے اٹھ جائیں گے. اس کو آج کے زمانے میں آپ چھوٹا موٹا اوپن کانفرنس روم ٹائپ کا کہہ سکتے ہیں جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں تھی, مگر پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ کار تھا. اس تو اب جب یہ جو نجران والے یہ عیسائی تھے, ان کو جب خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ جناب آپ بھی اسلام قبول کیجئے۔ انہوں نے ایک وفد بھیجا جس کے اندر ان کے بڑے علماء شامل تھے، نمائندہ وفد تھا۔ وہ لوگ آئے مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، ڈسگائز کرنے کے لیے نہیں۔ ایک تو حلیہ تبدیل کرنا تو بھیس بدلنا، بھیس نہیں بدلا، حلیہ تبدیل کیا، یعنی جو اپنا لباس روٹین کا تھا اس کو تبدیل کر کے بازار میں خود ایک فارمل ڈریس جو ہے اس کو انہوں نے پہنا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ایک علاقے کے حاکم کے پاس جا رہے ہیں جس کی ایک علاقے میں حکومت ہے، جو نبوت کا دعوے دار ہے مگر اس کی حکومت ہے، تو ہم جا رہے ہیں حاکم کے پاس۔ ہم لوگ ہیں عیسائی، اور عیسائیت کا انداز کیا ہے؟ راہبانہ، درویشانہ، وہ رہبانیت جس کو اوور آل اسلام انڈوز نہیں کرتا، مگر ان کا جو موٹو تھا، ان کا لوگو تھا، ان کا جو سلوگن تھا وہ تھا رہبانیت کا، موناسٹسزم، کہ جناب ہم جو ہیں ہم تو دنیا ترک کر چکے ہیں، ترک دنیا، رغبت کچھ بھی نہیں دنیا سے، یہ ہمارا انداز ہے۔ تو وہ پھٹے پرانے کپڑے وہ لوگ پہنا کرتے تھے۔ وہاں جب وہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، وہ جو اپنے پھٹے پرانے کپڑے تھے ان کو تبدیل کیا اور پہنے ریشمی کپڑے، ریشمی لباس، ہیرے کی انگوٹھیاں، قیمتی ٹوپیاں، پٹکے ایسے کہ جو بڑے قیمتی ہو، وہ سب کو پہن کر تیار ہوئے اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ اس زمانے میں ابھی تک مسجد نبوی میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی نہیں آئی تھی، احکام اسلامی بہت سے تدریجن گریجولی بٹ بائی بٹ نادل ہوئے۔ پہلے دن سے شراب کو بھی حرام نہیں کیا گیا، جوئے کو بھی پہلے دن سے حرام نہیں کیا گیا، آہستہ آہستہ ہر چیز کو نافذ کیا جاتا ہے۔ دین کا صرف جاننا کافی نہیں ہے، دین کی حکمت سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ اگر آپ پہلے دن سے، یعنی یہ ہوتا ہے، یہ ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے کسی کے زندگی میں گناہ ہی گناہ تھا اور اچانک کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ اس کی زندگی منقلب ہو گئی اور اب وہ اللہ والا ہو گیا، تو اللہ والا ہو گیا تو اب وہ توقع یہ کر رہا ہے کہ چونکہ وہ اللہ والا ہو گیا ہے لہذا ساری دنیا ایک ہی دن کے اندر اللہ والی ہو جائے، تو یہ نہیں ہوگا۔ کل تک آپ بھی تو نہیں تھے، تو آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ آج اگر آپ منقلب ہو گئے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ فوراً منقلب ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ ابھی اس واردات قلبی سے نہیں گزرے۔ تو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم، آپ اپنے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے اخلاق کے ذریعے سے کریں، اگر سب کچھ ڈنڈے پہ کرنا چاہیں گے تو جو طالبان کا حال ہوا وہی سب کا حال ہو، بارز معذرت۔ لہذا یاد رکھیے گا برادران عزیز، اسلام نے بھی یہ نہیں کیا کہ پہلے دن سے شراب کو بھی حرام نہیں کیا۔ آج ہمارے لیے کلیئر ہے کہ شراب حرام ہے، ایک گناہ ہے، مگر وہاں پر جب احکام نازل ہو رہے تھے تدریجن، آج احکام نازل ہو چکے مگر اگر اس کو نافذ کرنے کا مرحلہ آئے گا تو تدریجن ہی ہوگا۔ ایک دن میں ساری چیزیں نہ ہو سکتی ہیں نہ ہوں گی، غور فرمایا آپ نے۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی وہ ریشمی کپڑے پہن کر اور وہ اپنے ہیرے کی انگوٹھیاں پہن کر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو پیغمبر اکرم نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور یہ لوگ پریشان ہو گئے، کہہ رہے ہیں ہم نے تو ان کے اخلاق کی اتنی تعریفیں سنی تھی اور یہ تو ہماری طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور ہم کو تو دعوت دی گئی ہے، خود سے تو آئے بھی نہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے بن بلائے مہمان بن کر آ گئے ہم، ہمیں تو باقاعدہ دعوت نامہ بھجوایا گیا تھا، پھر اس کے بعد ہم آئے ہیں، جب ہم آئے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ پیغمبر اکرم ان کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار، یا ہو سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے دیکھا نہ ہو تو دوسری طرف سے گئے، پیغمبر اکرم نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب یہ پریشان مسجد سے باہر آئے، پریشان اس وجہ سے کہ اخلاق پیغمبر کی تعریف بہت سنی ہے اور ہو یہ رہا ہے کہ مشاہدہ اس تواتر خبری کو جھٹلا رہا ہے اور دل مان کے نہیں دے رہا ہے کہ خبر میں اتنا تواتر تھا، ان کے اخلاق کی ہم نے اتنی تعریف سنی، یہ ہو کیسے گیا ہمارے ساتھ؟ تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ باہر آئے، ابھی آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر دو چار جملے عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ باہر آئے تو ان کو کوئی صاحب ملے، اب وہ جو صاحب ملے ان کا میں نام نہیں لوں گا، کیوں نہیں لوں گا، اسی صاحب سمجھ جائیے کہ وہ کون ہوں گے۔ تو پیغمبر اکرم کے بارے میں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی ہم آئے تھے, ہمارے پاس یہ دعوت نامہ بھی ہے, ہم بن بلائے نہیں, الفاظ میرے مطلب ان کے کہ ہم بن بلائے بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس دعوت نامہ ہے, مگر آئے تو ہم نے تو آپ کے نبی کے اخلاق کی بڑی تعریف سنی تھی. کہ جی ہاں جی ہاں بالکل, ہمارے نبی کے اخلاق تو ایسے ہیں اور ہمارے نبی کے اخلاق تو ویسے. کبھی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کہ یہ میں کیا جانوں, مجھے کیا معلوم کہ ایسا کیوں ہوا. کہ پھر ہم کیا کریں, کوئی اور ان کو نظر آئے. تو ان سے انہوں نے پوچھا یہی سوال کہ بھائی ہم تو بڑی امیدیں لے کر آئے تھے. کہا کیا امیدیں لے کر آئے تھے؟ کہا ہمیں دعوت نامہ دیا گیا ہے, آپ کے نبی کے اخلاق کی تعریف اتنا شہرا ہے اس کا. کہا کہ بالکل یہ تو صحیح ہے. کہا پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ کہا یہ مجھے کیا پتا, تو اب ہم کہاں پر جائیں؟ کہا کہ دیکھو وہ دور سے وہ نظر آ رہے ہیں. کہا کہ ہاں مگر ہے کون؟ کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے. ان کے پاس جائیے یہ بتائیں گے. کہا آپ کیوں نہیں بتا پا رہے؟ کہا ہم اتنا نہیں جانتے, مگر یہ بچپن سے ان کے ساتھ, یہ بچپن کے لفظ پر زور آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی ان کا بچپنا ان کی تربیت میں گزرا, ان کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ پیغمبر اکرم کوئی کام کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. علامہ سید علی نقی صاحب کا بہت پیارا اس کے اوپر تبصرہ ہے, وہ فرماتے تھے کہ گویا پروردگار عالم نے دنیا کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ دو سے تین مرتبہ ٹھوکر کھانے کے بعد اس در پر پہنچے جو مشکل کشائی کرے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ کیوں بتائیں گے, آپ کو نہیں بتا پا رہے؟ کہا یہ مزاج شناس رسالت ہے, یہ رسالت کے مزاج سے آشنا ہے, یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کوئی کام کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, ان سے جا کر پوچھئے. اب یہ لوگ آئے مولا کے پاس اور ان کے پاس اگر سوال تو وہی ان کا, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو آپ کے رسول کی بڑی تعریف سنی تھی, ان کے اخلاق کی کوئی شکی نہیں ہے اس کے اندر, کبھی یہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ اب مولا کائنات سر سے پیر تک ان کو دیکھا اور انہوں کا اچھا یہی پہن کر گئے تھے آپ؟ کہ جی جی بالکل یہی پہن کر گئے تھے, یہی پہن کر گئے. یعنی وہ اپنے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دربار کے آداب کی کوئی خلاف ورزی تھوڑی کی ہے کہ بادشاہ نے ہم کو نکال دیا, کہ بھائی یہ پروٹوکول کے خلاف ہے, یہ دربار کے آداب کے خلاف ہے, یہ تم کیا پہن کر آ گئے؟ ہم تو یہی پہن کر گئے تھے, یہی اتنے قیمتی کپڑے ہم نے خاص بنوائے تھے, سلوائے تھے کہ جائیں تو کم سے کم دربار کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہو, ہم یہی پہن کر گئے. اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ مگر تم نے یہ کیا سوانگ رچایا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ تم تو تارک الدنیا ہونے کے دعوے دار ہو, تمہارا تو دعویٰ یہ ہے کہ تم ترک دنیا کر چکے ہو, تو پھر اس کے بعد یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ ہم تو دربار کے آداب کے لیے یہ کر رہے تھے. تو مولا کائنات نے سمجھایا کہ نہیں, اپنے روٹین کے لباس میں جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے, جو تمہارا روٹین کا لباس ہے وہ پہن کر جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اگر تمہارا کلچرلی لباس ہی یہ ہوتا جو اس وقت تم نے پہنا ہوا ہے تو پیغمبر اکرم تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے, مگر تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ پیغمبر اکرم اس چیز کو پسند کرتے ہیں, تو مناسب ہے کہ پہلے ہی موقع پر تمہاری اس غلط فہمی کو دور کیا جائے کہ پیغمبر اکرم اس انداز کو پسند نہیں کرتے, لہذا تم اپنے روٹین کے لباس میں جاؤ پھر دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور جو پرانا روٹین کا جو لباس ہے وہ پہنا انہوں نے, وہی جو ان کا لباس تھا زاہدانہ. اب جب یہ لوگ پہن کر گئے مسجد کے اندر تو کہاں, تو وہ معاملہ تھا کہ پیغمبر اکرم بے رخی برت رہے تھے, اپنا چہرہ موڑ لیتے, اور کہاں یہ انداز کہ ابھی یہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے بلند ہو گئے, کھڑے ہو گئے پیغمبر اکرم, ان کا استقبال کیا پیغمبر اکرم نے, سینے سے لگایا بٹھایا, وہی ستون خفوت جہاں پر ہے وہاں پر ان کو بٹھایا گیا, اور اب پیغمبر اکرم اور ان کے مذاکرات شروع ہوئے, گفتگو شروع ہوئی. یہ وہ گفتگو ہے کہ جس میں سوال ان کے جواب قرآن کے سورہ آل عمران کی ابتدائی 65-70 آیتیں اس کانٹیکس میں نازل, وہ بات کر رہے ہیں اور قرآن سمجھا رہا ہے. اچھا سمجھانے میں کیا سمجھانا ہے؟ توحید کو بھی سمجھانا ہے, توحید کو سمجھانے میں یہ سمجھانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں, ایسے کہ تثلیث اور ٹرینیٹی کا جو عقیدہ انہوں نے قائم کیا ہوا تھا, ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ, باپ بیٹا اور روح القدس, का तीन एक और एक तीन, ये तीन होने के बाद भी एक है और एक होने के बाद भी तीन है, इस गलत फहमी को भी दूर करना है, खुदा के एक होने को भी समझाना है। अच्छा खुदा के एक होने को समझाना है तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भी समझाना है कि ये नहीं है कि ईसा अगर खुदा के बेटे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, खुदा के नबी हैं, खुदा के मोहतरम हैं, खुदा के महबूब हैं, परवरदिगार ने उन्हें उलुल अज़्म रसूल बनाया है। यही वजह है कि आपको उन 60, 65, 70 आयतों के अंदर तौहीद भी मिलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मिलेगा, जनाब मरियम का तज़किरा भी मिलेगा, ये सारे जिक्र वहां पर आपको मिलेंगे। आप देखेंगे कि परवरदिगार आलम ने गोया इस बात का एहतमाम किया है, तवज्जो कीजिएगा, गोया इस बात का एहतमाम किया है कि हुलू के नाम पर तौहीद शिर्क से आलूदा ना हो जाए, गुलू के नाम पर तौहीद शिर्क से आलूदा ना हो जाए, और दूसरी बात ऐसा ना हो कि तौहीद के एहतराम में वहाबियत को दाखिल होने का मौका मिल सके। एक बैलेंस है, वहाबियत यहां पर इन्वर्टेड कॉमास में आप समझ सकते हैं कि जहां पर कहे खुदा एक है, गुलू क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे तो खुदा के शरीक हो गए, बेटा बाप के साथ शरीक होता है, कहीं ये शिर्क हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, तौहीद को यूं बयान करो कि शिर्क से वो आलूदा ना होने पाए, गुलू की गुंजाइश ना हो। मगर अब भाई ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, हम जैसे है, ये भी नहीं है भाई, फॉर गॉड से ये भी नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, का ये भी समझाया जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम के चुनिंदा हैं, खुदा ने उनको मुंतखब किया है, लिहाजा ये आयत भी आपको तौहीद भी मिलेगी, ट्रिनिटी की नफी भी मिलेगी, और साथ ही साथ ये भी मिलेगी आयत जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है कि परवरदिगार आलम क्या अंदाज है बयान का कि इन्नल्लाहस्तफा, ये आयतें इन्हीं आयतों में इन्नल्लाहस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहिम आला इमरान अलल आलमी, कि याद रखो यकीनन अल्लाह ने चुन लिया, वो एक है मगर उसने चुन लिया। इन अल्लाह इस्तफा, ये इस्तफा का जो लफ्ज है इसका मतलब है चुनना, इस्तफा उसने चुन लिया, मुस्तफी चुनने वाला, मुस्तफा जिसको चुन लिया, और फरमाया परवरदिगार फरमा इन्नल्लाहस्तफा, यकीनन अल्लाह ने चुन लिया, किसको चुन लिया, आदमा आदम को चुन लिया, व नूहन नूह को चुन लिया, ये दो नाम है दो अफराद के, व आला इब्राहिमा आदम को चुन लिया, नूह को चुन लिया, अब इब्राहिम को चुन लिया, गलत, इब्राहिम को नहीं, सिर्फ इब्राहिम का तस्करा नहीं है, आदम का जब तस्करा है तो आदम व नूहन नूह को चुन लिया, मगर जब इब्राहिम की मंजिल पर गुफ्तगू आई तो कहा गया नूह और आदम के बाद वह आला इब्राहिम, सिर्फ इब्राहिम को नहीं चुना, इब्राहिम की आग और इब्राहिम की जुर्रियत को चुन लिया, वह आला इमरान और सिर्फ इमरान को नहीं चुना, आले इमरान को चुन लिया, अलल आलमीन और आलमीन में चुन लिया। यानी अब बरादरान अजीज वाकया यह कहने का हक तो है कि वो मुस्तफी इस्तफा की सिफत से जिसको मुत्तसिफ करे तो इस्तफा की मंजिल पर जो होता है उसको मुस्तफा कहते हैं, जो इब्तिदा की मंजिल पर हो उसे मुर्तजा कहते हैं, जो इज्तिमा की मंजिल पर हो उसे मुजतबा कहते हैं, और जो इस्तिशार की मंजिल पर हो उसे सैयदुल शहदा कहते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले बैलेंस है कि जो हमें इन आयतों के अंदर नजर आता है कि भाई तौहीद उसे महफूज होना चाहिए, शिर्क से आलूदा नहीं होना चाहिए, ट्रिनिटी का अकीदा क्रॉस लगाओ, वो एक है और बेशक वो एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद किसी चोर दरवाजे से वहाबियत दाखिल ना हो जाए तो फौरन रसूलों की रिसालत को समझाया गया। यहां पर इस केस में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां पर भी यही समझाया जा रहा है, हम ईसा को मानते हैं और बेशक मानते हैं, यह मत समझना कि हम ईसा को नहीं मानते, हाँ ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, उनका इसरार यही है कि आप अल्लाह का बेटा मानिए, यहां से जवाब यही है کہ ہم مانیں گے مگر اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے، اللہ کا نبی مانیں گے، اللہ کا رسول مانیں گے، اللہ کے محبوب مانیں گے، یہ سب مانیں گے. ہم مریم کی عظمت کے قائل ہیں، تقدس کے قائل ہیں، مگر مریم کو مادر عیسیٰ سمجھتے ہیں. اس سے زیادہ اگر کہو گے تو مشکل ہو جائے گی. آپ نے غور فرمائیں، ان کی طرف سے اصرار اسی بات پر ہے، یہاں تک کہ یہ کلائمیکس آنا شروع ہوتا ہے. اور موبائلہ سے سیکنڈ لاسٹ آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا اصرار بہت زیادہ جب بڑھا کہ یہ ہمیں بتائیے کہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کا نہیں مانتے، پھر بتائیے ان کا باپ کون تھا، یہ ان کا سوال ہے کہ پھر ان کو بتائیے کہ ان کا باپ کون تھا. اب آپ ذرا سا منطقی اعتبار سے اس کو تحلیل کریں، یعنی ان کا آرگومنٹ کیا ہے، سو کالڈ جو مغالطہ وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے. مغالطہ نمبر ون، پہلا پوائنٹ یہ ہے اس کا پوسٹولیٹ، پہلا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر باپ کے اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، نمبر ون. نمبر ٹو، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا ہو نہیں سکتا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جب کوئی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا ان کا باپ. سبحان اللہ، کیا برہان ہے، کیا دلیل ہے، کیا آرگومنٹ ہے. نمبر ایک، یہ ثابت کیسے ہوا کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا. نمبر دو، فرض کیجئے کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا اور عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اگر ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے تو یہ کیسے اسٹیبلش ہو گیا کہ خدا ان کا باپ ہے. مگر یہ ہے زور گوئی، ہٹ دھرمی، زور سے بول کر اپنی غلط بات کو منوانے کے لیے پریشر بلڈ اپ کرنا. قرآن کی منطق کیا ہے، قرآن اس کے جواب میں کیا کہتا ہے، اب آپ زیادہ دیکھیے. پروردگار فرماتا ہے، اے حبیب سے کہہ دیجئے، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ وہ خدا جو آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ تنہا مریم سے بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آرگومنٹ کس کے سامنے دیا جا سکتا ہے جو آدم کو مانتا ہو؟ اگر آدم ہی کو وہ نہیں مانتا تو اس کے سامنے یہ آرگومنٹ نہیں دیا جا سکتا. مگر چونکہ عیسائی آدم علیہ السلام کو مانتے تو ان کے سامنے یہ بات کہی جائے گی، اور بھرپور انداز سے کہی جائے گی کہ بھائی آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، آدم کی ماں کون تھی؟ اگر وہ تو بغیر ماں کے پیدا ہو گئے. اچھا آدم کا باپ کون تھا؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. تو کیا ان کے بارے میں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ خدا ان کا باپ؟ کہ نہیں، ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہتے. Then what's wrong with you my dear? پھر کیا ہے؟ جب آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو تنہا ماں سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کیوں پیدا نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید یہی کہتا ہے، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. اللہ کے نزدیک آدم کی مثال عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. وہ جو کن فکان کی جنبش سے آدم کو خلق کر سکتا ہے، وہ اسی کن فکان کی جنبش سے تنہا مادر عیسیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خلق نہیں کر سکتا؟ یہ ہے بنیادی آرگومنٹ. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے، خبردار شک کرنے والوں میں شامل مت ہونا. یہ اگلی آیت. اب اس کے بعد جب ان کا اصرار بڑھا تو اب پیغمبر اکرم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اب اس کے بعد آیہ مباہلہ آتی ہے، ومن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. آرگومنٹ آ چکا، علم آ چکا، نالج آ چکی، سب کچھ، پھر بھی اگر وہ نہ ماننا چاہے اور آپ سے کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثا کرے، بحثا بحثی کرے، تو پھر آپ کیا کریں؟ تلوار نکال لیں؟ کہ نہیں، ابھی بھی ہم تلوار نہیں نکالیں گے. تم تلوار نہیں نکالو گے تو ہم بھی نہیں نکالیں گے. نوٹ کیجئے گا، یہ اسلام کی پالیسی. یعنی یہاں پر میں آپ کی خاص توجہات چاہتا ہوں. اسلام ہیز سم تھنگ ٹو آفر، اسی لیے خط لکھا تھا کہ آؤ اور دین اسلام کے بارے میں معلومات کرو. کچھ ہے آفر کرنے کے لیے، دعوت دی، پیغام پہنچایا، وہ آ گئے، ان کو ہاسٹیج نہیں کر لیا، ان کو اغوا نہیں کر لیا، ان کو قید میں نہیں ڈال دیا، بس اسلام قبول کرو ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے. ارے بھائی، یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ بھی نہیں کیا. اگر وہ قبول نہ کرے
تو آخری کیا چیز ہے؟ سورہ کافرون، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. اس کے بعد قیامت میں تم بھگتنا، ہم تمہارے خلاف تلوار نہیں کھینچیں گے، تم ہمارے خلاف تلوار مت کھینچو. یہ ہے پر امن بقائے باہمی، کہ تم اپنی بات کرو، ہم اپنی بات کریں. پھر اس کے بعد اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو آخرت کے تم ذمہ دار ہو، ہم اپنی آخرت کے خود ذمہ دار ہیں. ہم تمہیں تلوار کھینچ کر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے، تم تلوار کھینچ کر ہمیں اسلام سے دستبردار ہونے پر مجبور مت کرو. غور فرمایا آپ نے، اسلام ہیز سم تھنگ ٹو آفر، وہ آفر کرتی ہے، یہ دعوت ہو گئی، قبول کر لو، جماعت میں شامل ہو جاؤ. نہیں قبول کرتے، غور کرنا چاہتے ہو، ٹیک یور ٹائم، پھر بھی قبول نہیں کرنا چاہتے، لکم دینکم ولی دین، ہم صرف تمہیں بتا دیتے ہیں کہ آخرت میں انجام بہت برا ہوگا. ہم کو ایگزسٹنس کے لیے تیار ہیں، پر امن بقائے باہمی کے لیے تیار ہیں. اگر درمیان میں یہ والا پروویژن آ جاتا ہے، وہ بحث کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، آرگومنٹ کے اندر فیل ہونے کے بعد بھی اصرار کرتے ہیں، تو ایک درمیان میں پروویژن یہ دے دیا گیا، مباہلہ. فمن ہر جگہ فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس علم کو مارک کریں. اے حبیب، کوئی اگر کٹ حجتی کرتا ہے، بیسا بیسی کرتا ہے، زدم زدہ، بات اس کے کہ علم آ چکا ہے آپ کے پاس، فقل تعالوا، تو ان سے کہہ دیجیے کہ آ جاؤ. ندعو، ہم بلاتے ہیں، ہم آواز دیتے ہیں، ابنا انا، ان کو جو ہمارے بیٹے ہیں. وہ ابنا اکم، تم بلاؤ ان کو کہ جو تمہارے بیٹے ہیں. وہ نسا انا، ہم آواز دیتے ہیں جن کو ہم اپنی عورتیں سمجھتے ہیں. تم آواز دو ان کو کہ جن کو تم اپنی عورتیں سمجھتے ہو. وہ انفسنا و انفسکم، ہم آواز دیتے ہیں ان کو جن کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں، جن کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں. تم ان کو آواز دو کہ جن کو تم اپنی جان سمجھتے ہو. اب یہ میں لائٹر نوٹ پر، مگر میں چاہتا ہوں آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر یہ بات کروں، کہ آپ مجھے بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو پیغمبر اکرم آواز دیں گے؟ سب کا اتفاق ہے، ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا، سعودی عرب سے بھی جو ترجمہ قرآن تفسیر مختصر کے ساتھ شائع ہوتا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، اردو میں بھی اس میں یہی لکھتے ہیں، وہ آیہ مباہلہ کے نیچے، کہ ہاں بھائی یہ تو وہ موقع تھا جب پیغمبر اکرم حسنین کو لے کر گئے، فاطمہ کو لے کر گئے، اور علی کو لے کر گئے. یعنی ابنا انا کا مزداق حسنین، نسا انا کا مزداق زہرا، انفسنا کا مزداق امیر المومنین مولا، ان کو لے کر گئے. تو جب ان کو لے کر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ حکم قرآنی کیا ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا، حکم قرآنی کیا ہے؟ نہ تو وہ ہم آواز دیتے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے کیسے آواز دی ہوگی؟ نساء ابنا انا، ہم اپنے بیٹوں کو آواز دیتے ہیں، تو کہا ہوگا یا حسن یا حسین ادھر آؤ. جب نساء انا کو بلایا ہوگا تو کہا ہوگا یا فاطمہ زہرا ادھر آؤ. جب انفسنا کو بلایا ہوگا تو کہا ہوگا یا علی یہاں آؤ. بس آپ نے غور فرمایا کہ یا حسن یا حسین کہنا، یا فاطمہ کہنا، اور یا علی کہنا، آیہ مباہلہ کی روشنی میں پیغمبر اکرم نے تینوں کو یا کہہ کر بلایا ہے. جس طرح سے پیغمبر اکرم نے اسلام کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ان کو آواز دی ہے، ہم اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے ان کو آواز دیتے ہیں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، پہ ہے نن، وہ ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، ابنا انا و ابنا کم و نسا انا و نسا کم و انفسنا و انفسکم، تو بلایا تو اسی طریقے سے جائے گا، یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا علی، یہی انداز ہوگا، اسی انداز سے بلایا گیا اور پھر وہ آئے. اب یہاں پر علامہ سید علی نقی صاحب کا پھر ایک بہت پیارا تبصرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ بہت سنا تھا بعض افراد سے کہ قرآن کافی ہے، کتاب کافی ہے، ہم نے تو یہ بہت سنا تھا کہ قرآن کافی ہے، کتاب کافی ہے. تو اب تک جو آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ قرآن ہی تو تھا. تو قرآن اگر کافی تھا تو پھر ان کو لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود یہ سمجھاتا ہے کہ جہاں پر قرآن کافی نہیں ہوگا وہاں پر پہلے تک کو لے جائے گا. درود بھیجے گا محمد والے. خود قرآن کہہ رہے ہیں نہ دو, ان سے کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ, نہ دو ابنا آنا و ابنا کم و نسا آنا و نسا کم و انفسنا و انفسا کم. اور یقین جانیے برادران عزیز, بہت کمی رہ جائے گی اگر میں حضرت علامہ رشید ترابی صاحب کا وہ جملہ آپ کے سامنے پیش نہ کروں. اور بہت پیاری بات انہوں نے بھی کہی, وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ابنا آنا کون ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا, حسن اور حسین چلے, نسا آنا کون ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا, شہزادی چلی, انفسنا کون ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا, مولا چلے. تو ابنا آنا کا مزداق سمجھ میں آ گیا, نسا آنا کا مزداق سمجھ میں آ گیا, اور انفسنا سمجھ میں آ گیا, مگر ابنا اکم کون ہے, نسا اکم کون ہے, انفس اکم کون ہے؟ ابنا آنا ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, ابنا اکم تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, یہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ان کے بیٹے ہیں کون یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو موبائل سے دست بردار ہو گئے, میدان موبائل میں منتظر تھے پیغمبر اکرم چلے. آپ میں سے وہ احباب جنہوں نے مدینے کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ موبائلہ کہاں پر ہوا تھا, پیغمبر اکرم کا حجرہ اگر اس طرف ہے, درمیان میں پورا بقی کا قبرستان آتا ہے, پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ پر تھوڑا سا اور آگے کی طرف جائیں اور لیفٹ کی طرف ٹرن کریں تو وہاں پر میدان موبائلہ آتا ہے. یعنی واک کر کے جائیں تو 20 منٹس 25 منٹس لگتے ہیں, 20 منٹ 22 منٹ لگتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں. پیغمبر اکرم لے کر چلے, حسنین کو لے کر چلے, سیدہ کو لے کر چلے, مانا کو لے کر چلے, اور جب وہاں پر پہنچے تو پھر انہوں نے موبائلہ کیا نہیں, موبائلے سے دستبردار ہو گئے. زمخشری صاحب کشاف, کشاف تفسیر کی اہم کتاب مانی جاتی ہے, جس طرح سے فخر الدین رازی کی کتاب ہے تفسیر کبیر, یعنی یہ اتنی اہم کتابیں ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے جب شعر کہا اور تفسیروں کا ذکر کیا تو ان دو کا ذکر کیا, تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. راضی امام فخر الدین راضی, ان کی تفسیر کبھی, صاحب کشاف زمخشری, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اتنی نمائندہ تفسیر. اور زمخشری نے کیا لکھا؟ زمخشری نے لکھا کہ وہ جتنے مباہلہ کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے بڑے عالم نے یہ کہا, خبردار میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور یہ دعا مانگی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یاد رکھنا پہاڑ باقی نہیں رہے گا, خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. اگر یہ مباہلہ کرتے تو کیا ہوتا؟ ہلاک ہو جاتے. تو کیا ہوتا؟ لعنت ان کے اوپر آتی. قرآن نے کہا ثم نبتہل, نبتہل سے نکلا ہے مباہلہ, ہم لو لگائے گڑ گڑائے خدا کی بارگاہ میں, تم بھی ہم بھی, پھر اس کے بعد ہم کیا مانگے خدا سے, بس دعا کریں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم کہیں اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر, اگر تم ہو تو تم پر, اگر ہم ہیں تو معاذ اللہ ہم پر. آپ غور فرمائیے برادران عزیز, کہ اس جرات کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کریں گے ایک دوسرے کے لیے, تم بھی ہم بھی, یہ میدان روحانیت ہے, تم بھی یہ کرو ہم بھی یہ کرتے ہیں. کیا انہوں نے یہ کام کیا؟ انہوں نے یہ کام تو نہیں کیا, کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں تو چھوڑ دیا, انہوں نے موبائلے کا میدان چلے گئے. اگر موبائلہ کرتے تو پتا چلتا کہ ابنا اکم کے طور پر کس کو لے کر آ رہے ہیں, نسا اکم کے طور پر کس کو لے کر آ رہے ہیں, انفس اکم کے طور پر کس کو لے کر آ رہے ہیں, تو پتا تو نہیں چل پایا. یہ پتا چل گیا, بہت توجہ کیجئے گا, ابنا انا حسن اور حسین ہے مگر ابنا اکم کون ہے نہیں معلوم, نساء انا سیدہ ہے مگر نساء اکم کون ہے نہیں پتا, انفس انا علی ہے, انفس اکم کون ہے نہیں پتا. نہیں پتا تو کوئی بات نہیں, علامہ رشید تورا, نہیں پتا تو کوئی بات نہیں, مگر اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اگر کوئی ان کے مقابلے پر ہوتا تو کیا ہوتا, اگر کوئی ان کے مقابلے پر ہوتا تو کیا ہوتا, جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا, جو مستقبل میں کبھی ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے, اگر حسن اور حسین کے سامنے آ جائے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا جو ان کے ساتھ ہوتا. اگر یہ آج سامنے آ جاتے تو لانتی ہو جاتے, لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہوتا. اگر مستقبل میں کبھی کوئی حسن اور حسین کے مقابلے پر آ جائے تو ملعون ہوگا, زہرا کے مقابلے پر آ جائے ملعون ہوگا, علی کے مقابلے پر آ جائے وہ ملعون ہوگا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اور اسی کا مطلب یہ ہے کہ لعنتی ہونا یا کسی کے لیے لعنت کرنا گالی نہیں ہے. قرآن مجید کیا لعنت کے ذریعے سے گالی دینے کا حکم دے رہا ہے؟ گالی کا تعلق تہذیب آل محمد سے نہیں ہے, گالی دینا تہذیب آل محمد کے خلاف ہے. مگر لعنت ایک بدعا جس کا مطلب ہے رحمت خدا سے دوری کی بدعا, کہ پروردگار ان سے رحمت کو دور کر, ان پر اپنا عذاب نازل کر. جس طرح سے آیہ درود ہے وہ رحمت خدا کے نزول کی دعا ہے, لعنت رحمت خدا کے دور ہونے اور عذاب کے نازل ہونے کی بد دعا ہے. یہ ہے لعنت کا مطلب. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ ایسی بد دعائیں آپ کو آل محمد کی تہذیب میں ملیں گی لیکن کم ملیں گے. یہ تو قرآن نے بتا دیا جو ان کے مقابلے پر آ گیا وہ ملعون ہے, جو ان کے مقابلے پر آ گیا وہ ملعون ہے. مگر جب ہم سیرت کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کم ایسے موقع نظر آتے ہیں کہ جہاں پر خود آل محمد نے اپنی زبان سے کسی پر لعنت کی ہو. جی ہاں کی ہے, مگر کم ایسے موقع ہیں. ان میں سے ایک موقع منزل مصائب میں آپ کے سامنے بیان کروں اور آج کی مجلس کو مکمل کر دوں. ابھی جامع المنتظر میں بھی میں نے عرض کیا تھا, دیکھیے سید سجاد کے لیے واقعہ کربلا سوہن روح ہے, بڑی حیثیت ہے. ان ساری میموریز کو ریکال کرنا, ان یادوں کو بار بار دہرانا ضروری بھی ہے تاکہ احقاق الحق ہو, احقاق الباطل ہو. سید سجاد آپ جانتے ہیں کہ بعض مسائل کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے. الشام الشام الشام, چادروں کا چھن جانا, بے مکنا و چادروں کے بازاروں اور درباروں میں جانا سید سجاد کے لیے بہت بڑی اذیت تھی, کوئی شک نہیں. یہ ایک. دوسرا موقع پیاسا ذبح کیا جانا واقعا سید سجاد کے لیے بہت سخت تھا کہ میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا بہت زیادہ. تیسری چیز جس کو سید سجاد نے بہت زیادہ یاد کیا وہ کون سا موقع تھا؟ کوفہ شہر میں مختار کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور ایک شہر کوفہ کا رہنے والا مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی سید سجاد سے. سید سجاد پوچھتے کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے مولا میں کیا بتاؤں, کوفہ میں مختار کی حکومت ہے اور قاتلہ نے حسین کو چن چن کر گرفتار کر رہے ہیں, اقبال جرم کرواتے ہیں اور پھر ان کو قتل کرتے. سید سجاد نے اپنا سر چکا لیا, کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور ایک سوال کیا, ہرملا پکڑا گیا؟ ہرملا گرفتار ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں حیران ہوں, آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا. اگر آپ نے پوچھا تو اس چھ ماہ کے بچے کے قاتل کے بارے میں پوچھا. اب سید سجاد کہتے ہیں بھائی وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا, وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا, وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا, ہم اصغر کے قاتل کو فراموش نہیں کر سکتے. یہ کہتا ہے کہ نہیں مولا اب تک حرملہ تو نہیں پکڑا گیا. اس موقع پر سید سجاد نے بد دعا دیے حرملہ کو, اور ملا کو بدوا دیے سید سجاد. جب یہ شخص پلٹ کر واپس آیا ہے کوفہ میں تو اس نے دیکھا کہ مختار کا دربار سجا ہوا ہے اور ہرملا کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے. ہرملا کو جب اس نے گرفتار دیکھا تو بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا. مختار کی توجہ بھی اچھا, نعرہ تکبیر خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں, مگر اس موقع پر نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ کہنے لگا امیر میں کیا بتاؤں, ابھی میں مدینے سے کوفہ آ رہا ہوں,
مدینہ میں میری ملاقات مولا سید سجاد سے ہوئی تھی اور سجاد نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، پوچھا تو اس اللہ کے بارے میں پوچھا، اور جب میں نے بتایا کہ یہ گرفتار نہیں ہوا ہے تو سید سجاد نے اس کے لیے بد دعا کی. جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ گرفتار ہے، جب میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا میں نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کر دیا. مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اب مختار کہتے ہیں اے ہرملا بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. ہرملا کہتا ہے امیر جو سزا دینی ہے دے دے، میری گردن کاٹنی ہے کاٹ دے، مجھے قتل کرنا ہے کر دے، مگر یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا. کہا نہیں تجھے بتانا تو پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا. ہرملا کہتا ہے امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، 3 تیر نشانے پر لگے. مختار کہہ رہے بتا تو نے پہلا تیر کب چلایا. اب ہرملا کہہ رہا ہے دل تھام کر سنیے. ہرملا کہتا ہے امیر پہلا تیر یہ وہ موقع تھا جب عباس مشک سکینہ بھر کے خیمے کی طرف جا رہے تھے. اس موقع پر عمر صاحب نے مجھے کہا اے ہرملا یہ مشک خیمے میں جانی نہیں چاہیے. میں کیا کرتا، میں نے تیر کو کمان پہ جوڑا اور جب رہا کیا ہے وہ تیر جا کر پیوست ہوا مشک سکینہ میں، پانی گرا پانی بہ گیا اور پھر اس کے بعد عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، بازو تو پہلے گرم ہو چکے تھے، عباس زمین کربلا پر گرے. کہا بتا کہ تم نے دوسرا تیر کب مارا. اس نے دوسرے تیر کو اسکپ کر دیا، وہ تیسرے تیر پر چلا گیا. کہا میں نے اگلا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین زوجنہ کے اوپر ڈگمگا رہے تھے، زخمی تھے اور بہت بری طریقے سے زخمی تھے، مگر زوجنا پر تھے جھول رہے تھے لیکن زمین پر گرے نہیں تھے. اس موقع پر مجھے عمر صاحب نے کہا اے ہرملا کچھ ایسا کر کہ جس کے بعد حسین زوجنا سے زمین پر گرے. اے امیر میں نے 3 بھائی کا تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا وہ تیر جا کر پیوست ہوا حسین کی پیشانی پر، خون کا فوارہ جاری ہوا اور پھر اس کے بعد حسین زوجنا پر ٹھہر نہ سکے، زمین کربلا پر گرے. اور آپ کو زمانے کے امام کی فریاد یاد ہے، میرا سلام ہو اس پر جو جب سین سے زمین پر آیا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جسم زین سے زمین کے درمیان تیروں پر معلق ہو چکا تھا. اور اب مختار کہتے ہیں ہرملا بتا تیسرا تیر تم نے کب چلایا. ہرملا ہاتھوں میں جوڑ کر کہتے ہیں امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ، کہا نہیں بتانا تو تجھے پڑے گا. ہرملا کہتے ہیں امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا اور حسین فریاد کر رہے تھے اے فوج اشقیہ اگر تمہاری نظر میں قصور ہے تو میرا ہے نا، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، اس کی ماں کا دودھ تو خشک ہو چکا ہے، آؤ اور آ کر اس کو پانی پلاؤ. جب کسی نے پانی نہیں پلایا، حسین نے بچے کو رنگزائے کربلا پر لٹا دیا اور کہا تم سمجھتے ہو بچے کے بارے میں بھی دوں گا، آؤ خود اس بچے کو پانی پلاؤ. بچہ تڑپتا رہا مچلتا رہا گرم ریت پر مگر کسی نے پانی نہیں پلایا. حسین نے پھر بچے کو گود میں لیا اور کہنے لگے اے فرزند تم بھی تو حضرت خدا کے بیٹے ہو، ذرا بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. بچے نے اپنا رخ کیا فوج اشقیہ کی جانب، سوکھی زبان جب سوکھے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا. فوج اشقیہ میں تلاطم برپا تھا مگر کسی نے پانی پھوڑ بھی نہیں دیا، مگر جب انقلاب کا خطرہ محسوس ہوا تو عمر صاحب نے کہا یا ہرملا افتا کلام الحسین، اے ہرملا حسین کے کلام کو کاٹ دے. اس موقع پر 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوا، کہاں گھوڑے کی گردن کہاں اصغر کا نرم گلا، مگر جب اس عشق کو برتی ہے میں نے کمان میں جوڑا اور میں نے رہا کیا. مختار کہتے ہیں بتا پھر کیا ہوا. ہرملا کہتے ہیں وتقلب السبی والا یدی الامام، کو بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا، اس تیر سے اصغر کا گلا چھڑک رہ گیا، بازو حسین تک وہ تیر پیوست ہو گیا. حسین نے اصغر کے خون کو زمین پر بہنے نہیں دیا، اپنے ہاتھوں میں چلو میں لیا اور اپنے چہرے پر مل کر کہا میں اسی طرح اپنے نانا محمد مصطفیٰ سے ملاقات کروں گا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.